الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جی تو ہم بات کر رہے تھے اس پہ سورہ قاف کی تفسیر کے حوالے سے اور اس میں جو گفتگو کنٹینیو کر رہی تھی وہ آپ کے قیامت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور وَنُفِخَ فِي الصُّورِ پہ بات ہوئی تھی لاسٹ ٹائم کہ جب سور میں پھونکا جائے گا اور ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ تو وہ یوم جو ہے وہ وعید کا ہے اور وعید کے حوالے سے ہم نے یہ بات آپ سے عرض کی تھی کہ وعید وہ پرومس ہوتا ہے جو وارننگ اور تھریٹ کے ہمراہ ہوتا ہے. وعدہ یعنی وہ پرومس ہے کہ جس میں خوشخبری ہے, لیکن وعید خوشخبری والی چیز نہیں ہے جس میں خطرات ہیں اور جس میں ایک لحاظ سے دھمکی آمیز. تو یہ یوم الوعید ہے. اچھا, بظاہر ہم قرآن کریم کے حوالے سے جتنا بھی غور کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں, یعنی کہ میں چاہ رہا تھا کہ آج ہم بات شروع کرتے ہیں تو ایک دو جو پوائنٹس ہیں ذرا جو ڈسکشن والے ہیں ذرا ان پہ بھی دیکھ لیں اور ہم سب مل کے تھوڑی بہت بات کر لیں. کہ پہلا جو ہمارا ایک آبزرویشن ہے وہ یہ کہ ہم لوگ اپنے ایونچول انجام یا عاقبت کے حوالے سے بہت زیادہ پر امید ہیں. ہو سکتا ہے اچھی بات ہو کہ اس میں کوئی اتنی یعنی بظاہر بری بات نہیں ہے کہ ہم بہت پر امید ہیں. یعنی کس اعتبار سے پر امید ہیں کہ ٹھیک ہے ہم مطلب جیسے بھی ہیں جیسے بھی لائف لے کے چل رہے ہیں اور نکل جائیں گے, ہو جائے گا, کسی کے پاس کوئی بہانہ ہے, کوئی اللہ کو رحمان و رحیم جان کے یہ لے کے وہ کر رہا ہے, کوئی اہل بیت کی شفاعت پر اپنی بیس بنا کے بیٹھا ہے, اینڈ سو آن. مختلف لوگوں کے پاس مختلف کوئی, لیکن ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی رستہ ہے پر امید ہونے کا. اچھا, اگر ہم خود کلام الہی میں دیکھتے ہیں تو کلام الہی جو ہے نا, خدا کا کلام ہمیں پر امید کرتا نہیں ہے. آپ قرآن کریم کی آیتوں کو دیکھیں زیادہ سے زیادہ اور انسان کا جو سفر ہے اور جو جس انجام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں یا جو حشر ہے جس میں ہم سب کو جانا ہے اور اپنا حساب دینا ہے, اس کے بارے میں جیسے کہتے ہیں نا کوئی بڑی گلیڈ ٹائڈنگز نہیں ہیں جو قرآن کریم نے دیے ہیں کہ تم سب خوش رہو, مزے کرو اور بس. اگر تم نے یعنی کہ بلکہ ایک جملہ جو قرآن کریم میں بار بار آتا ہے, لعلہ کہ یعنی اس کی میں بہت بالکل سامنے والی مثال آپ کو دوں کہ روزے کے رکھنے کا حکم آیا یا روزے کے رکھنے کی آیتیں آئیں, اس میں کیا کہا گیا کہ جس نے روزہ رکھ لیا تم سب سیدھے جنت میں چلے آؤ گے. لعلکم تتقون, یعنی اس بات کی امید ہے کہ تم متقی ہو جاؤ گے. جنت تو اس کے بعد کی بات ہے کہ اگر تقوی کے معیار پر پورا اتر گئے اور وہ تمام چیزیں کی تو پھر جنت کی باری ہے, لیکن اس کے لیے بھی امید ہے کہ متقی ہو جاؤ گے. تو اب اس کے اندر آپ کچھ بھی کہہ لیجئے کہ یہاں پر اللہ ہمیں سیدھا رکھنا چاہتا ہے یا کچھ کر, لیکن کوئی بہت زیادہ امید افزا باتیں نہیں ہیں کہ ہم جس پر بہت خوش ہو کے بیٹھ جائیں کہ جناب ہمارے لیے تو بالکل بس رستہ سارا صاف ہے اور سب ہمیں اچھا ہی اچھا ہے ہمارے لیے, ایسا نہیں ہے. بلکہ ڈرایا بہت زیادہ گیا ہے, بہت زیادہ ہوشیار کیا گیا ہے, بہت زیادہ خبردار کرایا گیا ہے. اور وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ فقط امید والی جو بیانات ہیں وہ کافی کم ہیں, لیکن جن سے خوف آتا ہے وہ باتیں بہت زیادہ ہیں. اچھا, اس بات کو تھوڑا سا اور مزید اسٹرینتھننگ اس چیز سے ملتی ہے کہ جب ہم معصومین علیہ السلام کے کردار کو دیکھتے ہیں, ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں, پیغمبروں کو دیکھتے ہیں, آئمہ کو دیکھتے ہیں, تو وہاں پر بھی ہمیں کوئی بہت زیادہ اس قسم کے رویے نظر نہیں آتے کہ وہ بڑے مزے والی یا بڑے انہیں پرسکون زندگی ضرور آپ کو ملے گی, لیکن مزے والی زندگی نہیں ملے گی کہ ہاں بالکل اپنا لائف میں انوالو ہیں اور چیزیں, بلکہ یہ خوف اور اندیشے والا پہلو آپ کو بہت زیادہ دکھ رہا ہوگا. یعنی اب اس کا یہ سوال ہم سب کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ان باتوں کو اہمیت کیوں نہیں دیتے ہیں؟ اور یہ تمام کے تمام واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر امام علی علیہ السلام کا وہ ایک واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جب کسی نے جا کے جناب سیدہ سے کہا تھا کہ علی جو ہیں وہ اپنی جان سے چلے گئے ہیں یا انتقال کر گئے ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ نہیں، خوف خدا سے ان کی یہ حالت اکثر ہو جاتی ہے. اب جناب سیدہ کا انتقال کب ہو گیا تھا؟ امام علی علیہ السلام کی زندگی میں، جوانی میں ہو گیا تھا. اور یہ اوائل مدینہ کی بات ہے کہ جب آپ کا سن کتنا تھا، 23-24 سال کا سن تھا امام علی کا. ٹھیک ہے، وہ پورا واقعہ مجھے نہیں پڑھنا، لیکن یہ کہ یہ تو یہ تمام کی تمام باتیں، یہ ایسے ہی امام سجاد علیہ السلام کا واقعات مشہور ہیں، امام حسن کے واقعات مشہور ہیں کہ خاص طور سے نماز کے لیے کھڑے ہوتے وقت جو حالت ہوتی تھی اور وہ تمام چیزیں. تو انہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب بات ہو رہی ہے نا ذالک یوم الوعید، تو یہ یوم الوعید فقط بروں کے لیے نہیں ہے، یہ جنرل اسٹیٹمنٹ ہے کہ وہ ایک ایسا یوم ہے، وہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جس میں کوئی بہت زیادہ فری پکنگز نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس میں بڑی اسموتھ سیلنگ ہو. اور اگر آپ کو وہ یاد ہو ایک حدیث جو ہم نے امام علی علیہ السلام کے آپ کو سنایا تھا کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ 50,000 سال کے عرصے کے برابر ہے ایک یوم محشر، کہ جس میں لوگ رفتہ رفتہ کتنی ساری سٹیجز کو پار کرتے 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 پھر اپنی عاقبت اور انجام تک پہنچیں گے. تو یہ ایک بہت زیادہ قابل غور نقطہ ہے. ٹھیک ہے کہ یہاں پر خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ یوم وعید جو ہے وہ خالی بروں کے لیے، اور دوسری جگہ پر یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت تھوڑے سے لوگ ایسے ہوں گے، بہت تھوڑے سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اس دن کے رنج اور تکلیف فضاء اکبر سے کے رنج سے بچے ہوں گے. یعنی ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ وہ معصومین کے علاوہ شاید ہی کوئی اور ہو کہ جس سے لا یحزنہم الفضاء الاکبر والا جو ورڈ ہے کہ ان کو فضاء اکبر رنجیدہ نہیں کر پائے گا، تو وہ شاید کیونکہ ان کے لیے کہ سبقت لہم من الحسنہ، وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہماری طرف سے حسنا اچھائی ہو چکی، گزر چکی. یعنی کہ جنہوں نے دنیا میں ان مراحل کو پار کر لیا، ان رستوں کو طے کر لیا دنیا میں، دنیا سے آخرت تک کا سفر انہوں نے اسی لائف میں طے کر لیا، سبقت لہم من الحسنا. اس کے علاوہ تو لگتا نہیں ہے کہ کوئی اور شخص جو ہے وہ ان پریشانیوں سے یا اس سے، اس وعید سے اور اس. تو یہ بہرحال ایک بہت سیریس وہ ہے، اور میں اسی لیے بات عرض کر رہا تھا کہ ہم لوگ ان چیزوں کو پریکٹیکلی بہت لائٹلی لیتے ہیں، جبکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ معصومین کا حال کیا ہوتا تھا، وہ ان کے اوپر جسم پہ لرزہ طاری ہوتا تھا، ان کا رنگ پیلا پڑ جاتا تھا، ان کی حالت عجیب ہو جاتی تھی خاص طور سے عبادات اور محل عبادات میں اور اس میں، لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نے گارنٹی اور ایشیورنس پہلے سے دے دی ہے کہ وہ تمام کی تمام جو ہولناک اور خوفناک واقعات ہیں ان کا آپ پہ کوئی اثر نہیں، کوئی پرابلم نہیں آپ کے لیے. تو یہ ایک بہت زیادہ لمحہ فکری ہے جس پر ہمیں بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم جتنا جتنا قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو اس سے بھی ہمیں یہ بات نہیں نظر آتی کہ کوئی بہت زیادہ وہاں پر مزے والی باتیں ہیں یا بہت خوشگواری والی باتیں ہیں. یہ ایک بات. دوسرا جو ایک پہلو تھا جس پہ میں چاہ رہا تھا کہ ہم ذرا اپنے عقیدے کو تھوڑا سا ریویو کر لیں، وہ اس حوالے سے کہ جب معاد کی بات ہوتی ہے اور آخرت میں اٹھائے جانے کی بات ہوتی ہے، تو اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ میں چاہوں گا تھوڑا تھوڑا آپ سب لوگ اس کو بتائیں، اچھا ہے کیونکہ یہ بھی ایک ایمان کے کچھ بنیادی اس میں ہے، پہلوؤں میں سے، کہ آپ کیا بلیف رکھتے ہیں اور ظاہر ہے بلیف آپ رکھیں گے تو کسی نہ کسی دلیل کے ساتھ رکھیں گے، کیونکہ ہمارے مکتب تشیع میں کوئی بھی عقیدہ بغیر دلیل کے نہیں ہے، یعنی آپ کسی کے مان کے نہیں کوئی عقیدہ رکھ سکتے کسی کی بات سن کے. کہ معاد جسمانی ہے، روحانی ہے، دونوں ہے، اور اگر جسمانی ہے تو کس نوعیت کی جسمت میں اٹھایا جانا، جب خدا کہہ رہا ہے کہ نفخ فی الصور اور وہ ہے اور لوگ اٹھیں گے، کس حالت میں اٹھیں گے؟ وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، کہ ہر نفس کس حالت میں آ رہا ہوگا؟ کہ اس کے ساتھ ایک اس کو پیچھے سے لے کے آگے چلنے والا ہوگا، سائق ہے اور شہید ہے جو اس پر گواہ ہے. تو یہ جو اٹھایا جانا ہے اور معاد ہے، ریسریکشن جو ہے آن دا ڈے آف ججمنٹ، یوم حشر میں، یہ جسمانی ہے یا فقط روحانی ہے یا دونوں ہے؟ اور اگر جسمانی بھی ہے تو کس نوعیت کے جسمانی ہے؟ یہی جسم واپس آ جائے گا، کوئی اور جسم بن جائے گا؟ لیکن وہ جو پرابلم آ رہی ہے نا، جیسے انہوں نے، مار بھائی نے بھی ایک بات کہی کہ خدا کہہ رہا ہے کہ اعلی بلا ان نقدر اعلی ان نسوی بنانا، کہ ہم اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ پور پور کو صحیح کر دیں، یا وہی کہ وہ ہڈی لے کر آ گئے کہ اس کو کون زندہ کرے گا. تو خدا نے کہا کہ جس نے اول مرتبہ خلق کیا تھا، اور یہ اس قسم کی چیزیں. تو ان تمام آیتوں کو پڑھنے کے بعد لوگ جو ہیں وہ اس بات کا انکار نہیں کر پا رہے کہ یہ جسم دوبارہ پلٹ کے نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، وہاں سے جو ہے، یعنی کہ بہت ساری آیتوں سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ معاد جسمانی ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد آگ کا عذاب بھی ہے اور جنت کے مزے بھی ہیں، اور جنت کا مزے اور جو جہنم کا عذاب ہے وہ بھی جن ٹرمز میں ڈسکرائب کیا گیا ہے وہ بھی جسمانی ٹرمز میں ڈسکرائب کیا گیا ہے. تو اس وجہ سے کہ جو مسلمان مفسرین اور متکلمین ہیں وہ بھی اس نظریے سے کو ہی زیادہ لے کے چل رہے ہیں. یعنی کہ اگر آپ اہل سنت میں چلے جائیں تو وہ تو تقریباً بالکل ان کے، میرا خیال ہے کہ یہی بلیف ہے کہ جیسے ہم اس زندگی میں رہتے ہیں یہی جسم دوبارہ سے اٹھ کے آئے گا، اور وہی چیز شروع ہو جائے گی، اور وہی لذت اور یا اسی کو تکلیف ہوگی، اور وہ تمام بہت ساری جگہوں پر ایکسپلسٹلی کہہ رہا ہے نا، ان جگہوں پہ ہم پور بنانے پر قدرت رکھتے ہیں، اور ہڈیاں جو ہیں یہ کیوں شک کر رہے ہو جس نے اس کو پہلی دفعہ بنایا تھا، انشاء کیا تھا، اگرچہ کہ اس کو زیادہ غور کرنے سے، لیکن بظاہر یہ تاثرات سارے آ رہے ہیں. یہ جسم جو ہمارے پاس ہے، جو میڈ آف میٹر، جس میں ہم زندگی گزارتے ہیں، جس میں ہم نیکی کرتے ہیں، جس میں ہم گناہ کرتے ہیں، تو اصولی طور سے اگر جسم ہے کہ جس کو لذت یا تکلیف ہو تو اسی جسم کو ہونی چاہیے نا جس نے وہ سارے کام کیے ہیں. یہاں میں آپ لوگوں کو پریشان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں کوئی نظریہ نہیں بیان کر رہا ہوں.
جو بھی کام کیے ہیں وہ تو نفس نے کیے.
ہاں صحیح، گڈ گڈ،
صحیح، کام تو نفس نے جواب دے دیا.
صحیح، نہیں نہیں بات صحیح صحیح، یعنی کہ الحمدللہ آپ لوگوں کو چیزیں آپ لوگوں نے یا پڑھی بھی ہیں یا جو ہم نے یہ بات کر چکے ہیں یاد بھی ہیں آپ کو. اس میں یعنی کہ آپ دیکھیں کہ میں تھوڑا سا اگر ذرا آپ کو ذرا ایک ہسٹوریکلی بھی اس میں لے آؤں کہ مسلمانوں کے کیا نظریات رہے ہیں، تو اہل سنت کی جو فکر بہت زیادہ شیپ اپ ہوئی ہے نا، وہ غزالی اور رازی، فخر الدین رازی اور غزالی، ان سب کے ہاتھوں سے بہت زیادہ شیپ اپ ہوئی ہے. تھے یہ بھی ایرانی، لیکن یہ اس وقت کے ایرانی تھے کہ جب ایران شیعہ نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور یعنی کہ یہ بڑا، یہ جو آپ کا سینٹرل ایشیا کا علاقہ ہے نا، یہ بڑا ہی زرخیز علاقہ ہے ایک لحاظ سے، کہ چاہے اہل سنت کا پورا نظریہ ہو یا شیعوں کا پورا نظریہ ہے، دین اور مذہب ہو، وہ سارا کا سارا ادھر ہی ڈیولپ ہوا ہے. سینٹرل ایشیا نے سمرقند، بخارا، کچھ ترکی، قونیہ اور ایران اور یہ سارے علاقے، تو ان لوگوں نے جو اس وقت نظریات دیے تھے نا، تقریباً آج تک وہ اسی پر ہی باقی ہیں. اس میں تبدیلی لا نہیں پائے بعد والے لوگ. اب میں آپ کو تھوڑا سا لے کے چلتا ہوں سورہ واقعہ پہ. اگر ہم سورہ واقعہ کا نام سورہ قیامت رکھیں نا، تو کوئی اس میں اشکال نہیں ہے, کیونکہ یہ سورہ کی 96 جو آیتیں ہیں 96 اول تا آخر آخرت ہے اور قیامت ہے, اول تا آخر آخرت اور قیامت کے حوالے سے ہی الگ 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 چیزیں اس کے پہلو بیان کیے گئے ہیں, موت ہو, آخرت ہو, آخرت کے بعد جو ڈویژنز ہیں انسانوں میں وہ ہوں. سورہ واقعہ میں اگر ہم آتے ہیں ورس نمبر 60 اور اس کے آس پاس, فخر رازی کہتے ہیں کہ اللہ نے یہاں پر ہمیں آخرت کو سمجھانے کے لیے چار مثالیں دی ہیں. کون سی چار مثالیں دی ہیں؟ افرائیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. پہلی مثال کیا ہے کہ جو مادہ ہے, نطفہ ہے کہ جو تم سے پیدا ہوتا ہے, اس کو ہم خلق کر کے, تخلیق کر کے انسان بناتے ہیں, یا اس کو یعنی تم اس کی تخلیق کرتے ہو یا ہم خلق کرتے ہیں. تو یہ تمام کا تمام جو چیز بھی ہے وہ کیا ہے؟ وہ میٹیریلسٹک ہی ڈومین میں ہے, مادی اس میں ہی ہے. دوسری مثال خدا نے کیا دی ہے؟ افرائیتم ما تحرثون, کہ جو تم زراعت اور کاشتکاری کرتے ہو, حرث یعنی بیج جو ڈالتے ہو, زمین بناتے ہو, تو یہ کام تم کرتے ہو. اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون, اس سے جو پوری زراعت ہے, فصل اگانا ہے, وہ ہم کرتے ہیں کہ تم کرتے ہو؟ یہ دوسری مثال ہے. تیسری مثال یہ ہے کہ افرائیتم الماء الذی تشربون, کیا تم نے دیکھا اس پانی کو کہ جسے تم پیتے ہو؟ اَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ, اسے بادلوں سے تم نازل کرنے والے ہو یا ہم نازل کرنے والے ہیں؟ اور چوتھی مثال جو ہے وہ ہے اَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ, کہ کیا تم نے دیکھا اس آگ کی طرف جسے تم سلگاتے ہو؟ اَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ, کہ کیا اس کے درخت کو اگانے والے, یہ خاص ایک جو مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ ہر درخت کی بات نہیں, ویسے تو ہر درخت سے آپ آگ سلگا سکتے ہیں لکڑی سے, لیکن یہ خاص درخت ہے, شاید مرخ افار اس کو کہتے ہیں, کہ جس کے پتوں کو آپس میں رگڑنے سے شعلہ پیدا ہوتا ہے, پتوں کی رگڑ سے, اس درخت کی طرف اشارہ ہے سائد میں. افرائیتم النار اللتی تورون اانتم شجرتها ام نحن المنشئون, یا ہم اس کو اگانے والے ہیں. تو یہاں پر جو خدا یہ تمام ایک مثالیں دے رہا ہے کہ جس سے یہ بات سمجھا رہا ہے کہ ایک ٹرانسفارمیشن ہے اور ایک حالت سے دوسری حالت میں جانا ہے اور یہ سب چیزیں ہیں, یہ تمام کی تمام کیا ہیں؟ یہ میٹیریلسٹک ڈومین کی ہیں, کہ جس طریقے سے کہ ایک نطفہ ہے, یعنی پہلی دو مثالیں خاص طور سے قابل غور ہیں, کہ جس طریقے سے کہ ایک نطفہ ہے وہ تمام اتنے مراحل طے کرتے ہوئے ایک مکمل انسان میں تبدیل ہو جاتا ہے, یہ تمام کی تمام جو ٹرانسفارمیشن ہے یہ میٹیریلسٹک ہی ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اس میں کوئی بھی نہیں کہہ سکتا نا کہ اس میں کوئی نان میٹیریلسٹک بات آ رہی ہے, ظاہراً سب مادی ہے. یہ اسی طریقے سے جو افرائیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون, کہ جو بیج مختلف حالتوں سے گزرتے گزرتے درخت بن جاتا ہے, تو یہ جو پوری ٹرانسفارمیشن ہے سب میٹیریلسٹک ڈومین میں, سب مادی. تو اگر ہم ابھی جو وسیع بھائی جو بات کہہ رہے تھے, یعنی میں آپ کو تھوڑا سا یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ٹاپک کتنا مشکل ہے, اس پہ ایک نتیجے پہ پہنچنا سفر ہے, سفر تو ہے نا, نطفے سے انسان تک کا بہت بڑا سفر نہیں ہے, لیکن وہ سارا کا سارا سفر کس ڈومین میں طے ہو رہا ہے؟ میٹیریلسٹک ڈومین میں طے ہو رہا ہے. اسی طریقے سے بیج سے لے کے پھلدار درخت تک کا سفر ہے یا نہیں ہے؟ لیکن وہ اس سفر کے تمام مراحل عالم مادیت میں طے ہو رہے ہیں, مادی جسم کے اندر تبدیلی آتی جا رہی, مادی جسم کے اندر تبدیلی آتی جا رہی, نہ کہ وہ کوئی اور چیز بن رہا ہے. ٹھیک ہے, اب غور کر رہے ہیں اس بات پہ؟ وہی چیز یعنی وہی نطفہ مضغہ بنتا ہے, علاقہ بنتا ہے, اسی میں ہڈیاں پیدا ہوتی ہیں, اسی پر ہی گوشت چڑھتا ہے, وہی انسان بنتا ہے, انسان. تو کیا استدلال ہوا کہ یہ جو ہمارا سفر ہے اور سیر ہے اور معاد اور آخرت اور وہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں، یعنی یہی جسم اور یہی تمام معاملات، اور ٹھیک، یہ معاد جسمانی کی بات ہو گئی. اس پر جو نقد کیا ہے اس نظریے کو، یعنی کہ ہم جو آپ سے بات کرتے ہیں زیادہ تر وہ باتیں کہاں سے ڈرائیو ہوئی ہیں، مینلی اس کو جو موسٹ آرگنائزڈ فارم دی ہے وہ جناب صدر الدین شیرازی اس نظریے کو نقد، انہیں تنقید کرنے والے، اس کو غلط ثابت کرنے والے. اور یہ جو ہمارا شیعی نقطہ نظر ہے جو آپ لوگوں نے بھی بیان کیا ہے کہ نفس اور جسم اخروی، یہ تمام باتیں کہاں سے آئی ہیں؟ ملا صدرہ سے آئی ہیں. اور انہوں نے پھر اس پہ مزید اور کہا کہ یہ جو افراد ہیں اور حضرات ہیں، یہ کچھ کی پوائنٹس قرآن کے بھول رہے ہیں، کہ یہاں سے یہ سب تو لے رہے ہیں لیکن جو کچھ کی پوائنٹس ہیں کہ جو ہمارے نظریے اور ہماری فکر کو دوسری طرف لے جاتے ہیں، ایک دوسرے بالکل ڈومین میں لے جاتے ہیں، وہ یہ پک نہیں کر رہے. جیسے جب ہم بات کرتے ہیں خود نطفے کے انسان بننے کی، ٹھیک ہے، اس میں ایک بات بڑی اہم ہے جو بیچ میں مسنگ ہو رہی ہے. وہ کون سی بات اہم ہے؟ کہ نطفہ ہے، مضغہ بن گیا، علقہ ہو گیا، مضغہ ہو گیا، عظام ہو گئیں، عظام یعنی ہڈیاں، پھر لحم ہو گیا یعنی گوشت آ گیا، گوشت ہڈیوں پر آ گیا. خدا نے یہاں پر نہیں رکا ہے، ثم انشأناہ خلقا آخر، کہ نطفہ نہیں انسان بنائے بلکہ نطفے کے اندر ایک مادی ارتقا ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نئی چیز اس میں ایڈ ہوئی ہے، یا اس کو ایک نئی حالت عطا ہوئی. انشأنا ہو، اسی کو ہم نے گرو کرایا، خلقاً آخر، ایک دوسری خلقت میں، کہ جس کا کلو ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے ملتا ہے کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. تو یہ جو نطفہ پورا ایک ڈھانچہ بن گیا، ایک پراپر اسکیلیٹن بن گیا، یہ سویتہو ہے، یعنی اس کو درست کر دیا. لیکن انسان کی انسانیت اس ڈھانچے کے درست ہونے سے نہیں ہے بلکہ نفخت فیہ میں روحی سے ہے. انسان کی اصل انشأناہ خلقا آخر سے، کہ جس کے بعد خدا فرما رہا ہے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہ پوائنٹ آپ پک کر رہے ہیں. تو اس چیز کو ملا صدرہ نے کیا کہا کہ نفس، جو ایک بڑی ٹپیکل آپ کی وہ اصطلاح ہے جو انہوں نے ہی وہ کی، نفس جسمانیت الحدوث ہے، روحانیت البقا ہے. یعنی یہ نفس جو ہے، یہ جب اوریجنیٹ ہوتا ہے تو جسمانی شکل میں ہوتا ہے، لیکن باقی جب رہتا ہے تو اپنی روحانیت کی وجہ سے باقی رہتا ہے، نہ کہ جسمانیت کی وجہ سے باقی رہتا ہے. ٹھیک ہے، وہ جو نفخت فی روح نفخہ شدہ ہے، اور وہ انشاء آخر ہے، وہ چیز ہے کہ جو نفس کی بقا کا سبب ہے. ورنہ اگر فقط جسم ہو تو مثل حیوانات کے یہ نفس بھی ختم ہو جائے. تو نفس کی بقا کس سے؟ اس جسم سے نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہاں اسی کوئی پلٹ کے آنا پڑے گا. یا یہ کہ اگر نطفہ جو ہے وہ آج ایک انسان بنا ہے تو یہ تمام کا تمام ٹرانسفارمیشن مادی ہے؟ نہیں، اس میں خدا فرما رہا ہے کہ ایک چیز کوئی انفیوز ہوئی ہے اس کے اندر، کوئی اضافی چیز انفیوز ہوئی ہے ادر دین میٹر، کہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ روحانیت البقا. اچھا، دوسرا انہوں نے پھر جس آیت سے استدلال کیا سورہ اس میں واقعہ میں، اور حقیقتاً اس طرف شاید ہی کوئی توجہ دلاتا ہو، لیکن بہت امیزنگ ہے یہ پہلو، کہ جب یہ آیت خدا نے بیان فرمائی کہ افرائیتم ما تمنون، کہ کیا تم جو مادہ منویہ ہے کہ جو خارج ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے، کیا تم تخلقونہ، تخلقونہ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ وہی چیز تخلیق ہو کے انسان بنتی ہے، نہ کہ اس میں سے کچھ نکلتا ہے. ٹھیک ہے، تخلقونہ ام نحن الخالقون. اچھا، اب اس کے بعد کا جو ٹکڑا ہے یہ، اس پر انہوں نے اپنا استدلال کا فوکس کیا ہے. نحن قدرنا بینکم الموت. ٹھیک ہے، ہم نے تم کو خلق کر کے، تخلیق دے کے انسان بنایا اس نطفے سے. نحن قدرنا بینکم الموت، تمہارے درمیان ہم نے مقدر کر دی موت کو مقدر کر دیا. وما نحن بمسبوقین، اور کوئی ہم سے سبقت کرنے والا یا آگے بڑھنے والا نہیں ہے. کس چیز میں آگے بڑھنے والا نہیں ہے؟ علا ان نبدل امثالکم وننشئکم فی ما لا تعلمون. اس پر انہوں نے اپنے استدلال کا بیس کیا ہے معاد کے لیے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تھوڑا سا اگر آپ ترجمہ دیکھ لیں، کوئی ہم سے سبقت کرنے والا نہیں ہے، یعنی کوئی ہم سے آگے بڑھ کے ہمیں پیچھے ہٹانے والا یا ہمارے اس کام کو کوئی پیچھے کرنے والے کی سکت کسی میں نہیں ہے. کس کام میں ہم کو کوئی پیچھے نہیں ہٹا سکتا. ان نبدل امثالکم، ہم ان کی امثال کو تبدیل کر دیں. اب یہ امثال کیا ہوتا ہے؟ ہم ان کی امثال کو تبدیل کر دیں اور ننشئکم، اور ان کو اس حالت میں انشا کا مطلب ہوتا ہے جیسے گرو کرانا، اگانا. وننشئکم، اور تم کو ہم اس حالت میں اگائیں اور گرو کرائیں. فی ما لا تعلمون، جس کا تمہیں علم بھی نہیں ہے، اس بارے میں کوئی ہم سے سبقت نہیں لے جا سکتا، اس بارے میں کوئی ہم کو ڈیفیٹ نہیں دے سکتا، پیچھے نہیں کر سکتا. تو اب آپ کو بات واضح ہو رہی ہے کہ خلقت کی ابتدا تو نطفے سے ہوئی ہے، لیکن موت اور موت کے بعد والے جو مراحل ہیں اس میں انسان کے جسم کی تبدیلی نہیں ہے، امثال کی تبدیلی ہے. اب یہ امثال کی والی جو بات ہے نا، یہ تھوڑی سی وضاحت کرنی پڑے گی. امثال کی تبدیلی ہے، علا ان نبدل امثالکم، نہ کہ اجسامکم، نہ کہ اجسادکم، امثالکم. وننشئکم، اور تمہیں کس حالت میں ہم اٹھا کے کھڑا کر دیں، گرو کرا دیں، جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، جس کی تمہیں خبر ہی نہیں ہے، جانتے ہی نہیں جس چیز کو، جس حالت کو. تو واقعا ہم کہاں جانتے ہیں اخروی اور آخرت میں اٹھنا، اور جس میں اخروی، یعنی جو بات ہم کرتے رہے ہیں کہ ایک جسم کے جس میں دسیوں حیوانات والی شکلیں نمودار ہو رہی ہوں گی، اور ایک ایسا جسم کے جس کے اندر پتہ نہیں کتنی کتنی صفات ظاہر ہو رہی ہوں گی، جو خود اپنی کیریکٹرسٹک کو خود سے شو کرنے کے قابل ہوگا، وہ جسم کے جو جسے جہنم کی آگ جلا کے ختم نہیں کر سکے گی، وہ جسم کے جس میں ہر قسم کی لذت جتنی بھی ہو اس پر حاوی نہیں آ سکے گی. ہم کہاں سے تصور کر سکتے ہیں ایسی کسی چیز کا؟ لیکن خدا کس چیز کو تبدیل کر رہا ہے؟ امثال کو. عالم مثال کے لفظ آپ نے سنا ہے؟ عالم مثال کیا ہوتا ہے؟ عالم مثال
برزخ.
عالم برزخ، ٹھیک ہے. اور عالم برزخ اور عالم مثال کا مطلب وہی ہے کہ جو انسان کا اپنا نفس اور اس کے جو نان میٹیریل اسپیکٹس آف پرسنالٹی ہیں، یعنی سوچ، فکر، ایمان اور یہ تمام کی تمام چیزیں. تو خدا جس چیز کو پریزرو کر رہا ہے اور اٹھا رہا ہے اور لے جا رہا ہے اور جس میں تبدیلی آ رہی ہے، کیا وہ آپ کا ظاہری جسم ہے؟ بتائیں آپ کیا نتیجہ نکل رہا ہے؟ ظاہری جسم ہے؟ ظاہری جسم نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس جسم کا اپنا ایک رول ہے، ایک کنٹریبیوشن ہے. وہ رول کیا ہے؟ کہ اس جسم کے ذریعے سے ہم اپنے عالم مثال پر اور اپنی ملکوت اور اس طرف جو ڈیٹا بھیجتے ہیں, یہ اپنے عالم مثال کو یعنی اپنی سوچ کو, فکر کو, اپنے ایمان کو جو تبدیلی دیتے ہیں. اس جسم کا رول بس اتنا ہے, ٹھیک ہے؟ ورنہ وہ جو اتنا زیادہ لوگوں نے اس پر دلائل اور ایک بحث لمبی لمبی کی ہے نا, یعنی مثال کے طور پر ایک جو بڑا عجیب سا وہ ہے آرگیومنٹ ہے, وہ آرگیومنٹ یہ ہے کہ جتنا بھی میٹر ہے اس زندگی میں وہ سب ری سائیکل ہوتا ہے, اور ری سائیکل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم سے پہلے کتنے ارب خرب لوگ زندہ رہ چکے ہیں تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ میرے جسم کے اندر جو میٹر ہو وہ اس سے پہلے کسی اور کے جسم میں موجود نہ ہو, ممکن ہی نہیں ہے. یعنی کہ وہ مادہ جو میرا جسم آج استعمال کر رہا ہے, آپ کا جسم استعمال کر رہا ہے, اتنے سارے جو لوگ اور انسان اور چرند اور پرند اور جانور جو اس زندگی میں ہو کہ جا چکے ہیں, ممکن ہی نہیں ہے کہ ان میں سے کسی کے جسم میں نہ ہو. کسی نے کس کو کھایا, کون کہاں مرا, کوئی, یعنی کہ اس ایک میٹر کے کتنے دعوے دار پیدا ہوں گے اگر یہ دوبارہ اٹھے گا تو. آپ اس بات کو سوچیں, اگر یہی جسم دوبارہ اٹھایا جائے گا تو مجھ سے مثال کے طور پر 5 لاکھ سال پہلے کا ایک آدمی اور آ جائے گا کہ یہ میرا جسم بھی تھا, کوئی حیوان آ جائے گا کہ یہ میرا جسم کا بھی حصہ تھا. یعنی وہ ایک عجیب سی کہ جس میں جو, یعنی وہ لوگ کے جو معاد جسمانی پر مثال کے طور پر اعتراض کرتے ہیں, ایک اعتراض یہ بہت عجیب سا ہے, ٹھیک ہے؟ آپ اس بات کو سوچیں کہ دنیا میں جتنا بھی میٹر ہے وہ اتنا ہی ہے نا جتنا شروع سے تھا, ایڈ تو نہیں ہوا کچھ بھی, سب انسان مخلوقات چرند پرند حیوانات سب اسی سے پیدا ہو رہے ہیں. یعنی میرا جسم جو ہے وہ زمین دوبارہ لے لے گی, دوبارہ کھا جائے گی, اس کو کوئی جانور کھا لے گا یا اس پہ کوئی پودا اگائے گا, پھر وہ پودے کو لوگ کھا لیں گے, اینڈ لائک دیٹ, ٹھیک ہے؟ اچھا, دوسرا اس پر جو بہت بڑا اشکال ہے وہ اشکال یہ ہے کہ شروع سے لے کر, یعنی جب سے انسان کا جسم فائنلائز ہو جاتا ہے, بہرحال ایک انسانی شکل میں ہم آ جاتے ہیں, اور مرتے دم تک جسم دسیوں شکلیں اور حالتیں بدلتا ہے, کس حالت میں خدا اٹھائے گا؟ بچپنے کی, لڑکپن کی, جوانی, نوجوانی, ادھیڑ عمری, بڑھاپا, مرتے وقت, کون سا جسم آئے گا واپس؟ یعنی کون سی صورت آئے گی واپس؟ تو یہ وہ اشکالات ہیں, ٹھیک ہے؟ کہ جو پیور معاہدے جسمانی پر جو اشکالات, یہ دو بہت بڑے وارد ہوتے ہیں. اور اس کا بھائی جو ملا صدرہ نے اور جو بعد میں ہمارے متکلمین, کیونکہ زیادہ تر جو پھر آئے ہیں علامہ طباطبائی اور ان سب نے اسی ملا صدرہ والے ہی نظریے کو مینلی قبول کیا ہے کہ انسان کا جو جوہر ہے وجود کا, جیسے خدا کہہ رہا ہے کہ ہم تمہاری امثال کو تبدیل کر رہے ہیں نہ کہ اجسام کو, تمہارے جسم نہیں ٹریول کر رہے, کون سی چیز آگے جا رہی ہے؟ تمہاری امثال آگے جا رہی ہیں جو ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہوتی رہے گی. اور اسی بات کو سمجھانے کے لیے قرآن کریم نے ایک ورڈ استعمال کیا توفا کا, اسی کنسپٹ کو سمجھانے کے لیے کہ سورہ سجدہ کی ابتدائی آیتوں میں کہ وہاں بھی لوگوں نے آگے یہ اعتراض کیا کہ کون, کیسے جیئیں گے, کیسے اٹھیں گے, کیا ہوگا, تو اس کا جواب اللہ نے کیا دیا؟ قل یتوفاکم, یتوفاکم, کہ تم یہ کہہ دو کہ تم کو متوفی کر لیتا ہے ملک الموت جو تم پر موکل ہے. تم کو نہ کہ تمہارے جسم کو. متوفی کا مطلب سمجھتے ہیں, ایک چیز کو پورے کا پورا بغیر کسی کمی بیشی کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دینا, ٹرانسفر کر دینا. تو انسان متوفی ہوتا ہے اس دنیا سے اگلی دنیا میں. تو کیا چیز متوفی ہوتی ہے؟ جسم تو نہیں جاتا کسی کا یہاں سے, جسم تو یہیں رہ جاتا ہے. یتوفاکم, تم کو, تمہارے وجود کی حقیقت کو ملک الموت دنیا سے وصول کرتا ہے اور اگلی دنیا میں بغیر کسی کمی کے منتقل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم خالی یہ نہیں ہے کہ ہڈیاں بن جائیں گی اور پور بن جائیں گی, اور بلکہ وہاں بھی قدرت ہے, قدرت کا لفظ ہے. یہ نہیں خدا کہہ رہا ہے کہ ہم پور دوبارہ سے بنا دیں گے, ہم اس پر قدرت رکھتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں. تو یہ بات واضح ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان کے وجود کی اصل حقیقت ہے وہ اس کا نفس ہے, اور اس کی جو کوالٹیز ہیں یعنی اس کی جو حالت ہے وہ اس کی مثالی حالت ہے, اور اس میں تبدیل ہم کرتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ تمہیں کس جگہ پر کس مقام پر اٹھا کے کھڑا کر دیں جس کا تمہیں کوئی خبر نہیں ہے. وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور ہم نے سورہ قاف کے بھی پہلے آیت میں یہ پڑھا تھا کہ بل ہم فی لبسم من خلق جدید, کہ خلق جدید ہے, خلق جدید ہے جس کی بارے میں یہ شک میں پڑے ہوئے. تو یہ بات واضح ہو رہی ہے, یعنی کہ ہم جتنا قریب کر کے اور بات کو سمجھ سکتے ہیں وہ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اور ہمارا نفس اور ہماری ایک حقیقت ہے, وہ حقیقت جسم سے علیحدہ ہے, جسم سے ہٹ کر ہے, وہ حقیقت پریزرو رہتی ہے, ضائع نہیں ہوتی. اس حقیقت کو بغیر کسی کمی اور زیادتی کے منتقل کیا جاتا ہے اگلے عالم میں, اور یہاں سے آگے 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 وہی چیز ٹرانسفر ہوگی, اسی میں تبدیلی آئے گی, یہاں تک کہ وہ ایک ایسی حالت میں اگ آئے گی, گرو کر جائے گی, نمودار ہو جائے گی, جس کی ابھی میں خبر ہی نہیں. اور وہ حالت کیا ہے؟ وہ حالت ہے اخروی ہے یا حشر ہے اور معاد ہے, کہ ابھی ہم اس کے بارے میں بالکل کوئی علم نہیں رکھتے ہیں اور نہ علم رکھ سکتے ہیں. دیکھیں اس میں جو ہے نا, یعنی کہ اگر میں اس کو تھوڑا سا دوسرے طریقے سے آپ سے بات کروں کہ ایک انسان سو رہا ہے, ٹھیک ہے, سوتی ہوئی حالت میں آپ اس کو سوئی چبوئیں اور جاگتی ہوئی حالت میں سوئی چبوئیں, ریسپانس میں فرق آتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے, نہیں ہوتا؟ کیوں فرق ہوتا ہے؟ وہی انسان ہے, وہی جسم ہے, فرق کس چیز سے پڑ رہا ہے؟ سوتے ہوئے حالت میں نفس کی توجہ جسم کی طرف اتنی نہیں ہے جتنی حالت بیداری میں. تو جسم تھوڑی فیل کر رہا ہے, جسم تو ایک کیریئر ہے خالی. اس سے آگے والی مثال میں آپ کو دوں, اگر خدا نخواستہ کوئی انسان ہے پیرالائزڈ ہو جائے, جسم کا کوئی عز پیرالائزڈ ہو جائے, وہ چھری مار دے, وہاں پہ فیل ہوگا اس کو کچھ؟ وہی جسم ہے, وہی ہاتھ ہے, پھر اب کیا ہو گیا اس کو؟ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی ایکسرسائز, اسپریچول ایکسرسائز یا مینٹل ایکسرسائز سے اپنے زخمی ہونے یا اذیت والی چیزوں پر قابو پا لیتے ہیں, یعنی ان کو آپ سوئی بھونکیں اتنا وہ نہیں ہوتا جتنا میں اور آپ چیخیں گے, آگ کا ماتم, یہ کیا چیز ہے؟ یعنی آپ کا نفس جو ہے وہ ایک اسپریچولی اتنا زیادہ موٹیویٹڈ ہو رہا ہے امام حسین کی وجہ سے کہ آگ تو آگ ہی ہے نا, آگ تو آگ ہی ہے, یا اس کے جلانے کی چیز ختم ہو جاتی ہے, لیکن آپ اس سے اتنا متاثر نہیں ہو رہے جتنا کہ نارملی متاثر ہوتے ہیں. تو دسیوں مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ جہاں پر اس بات کو ثابت آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں, کوئی اور چیز ہے. یعنی اس نفس کے, ٹھیک ہے نفس کا پردہ سامنے موجود ہے اور ہمیں بظاہر ایسا لگتا ہے, جسم کا پردہ, اور ہمیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ جسم ہی کر رہا ہے یا جسم سے ہی ہو رہا ہے, لیکن حقیقتا ایسا نہیں ہے کہ ہم سونے کی حالت میں ہمارا جسمانی رسپانس کچھ ہوتا ہے, جب ہم مثال کے طور پر بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں جیسے شہید ہے या उसके जिस्म को तीर तलवार गोली की तकलीफ नहीं होती होगी, या उसके जिस्म कुछ और हो जाता है, लोहे का हो जाता है, पत्थर का हो जाता है। तो यही असल नुकता है कि नहीं, जो चीज असल इंसान और इंसान की असल शख्सियत और हकीकत को डिफाइन करती है वो जिस्म नहीं है। और इसीलिए उस हकीकत को प्रिजर्व करने की जरूरत है, ना कि जिस्म को। और वो हकीकत डिफाइन होती है इंसान की रूहानियत से और नफ्स की असल हालत से। नहीं नहीं, देखें ये नहीं, ये इसी वजह से ना वो उलमा यानी कि, और इसी वजह से आइमा अलैहिस्सलाम ने इस बात को बहुत सख्ती से कहा है कि मेराज जिस्मानी है। क्योंकि हम लोग जो है ना, जब हमसे कहा जाता है कि जिस्मानियात की किसी और नौइयत की और सूरत की बात की जाती है, तो फिर हम जिस्म का तस्वुर ही नहीं कर पाते। इन्हें मैं आप लोगों को कई दफा ये मिसाल दे चुका हूं कि अगर हमारा जो है, मेरा इमेज अगर इस कैमरे के जरिए से किसी और जगह पे जा रहा है, ठीक है, जो तस्वीर जा रही है वो जिस्म की ही तस्वीर है ना। अब इस बात पे गौर कीजिएगा कि जिस तस्वीर को या जिस शक्ल को कोई इंसान यहां से सैकड़ों हजारों मील के फासले पर बैठ के देख रहा है वो जिस्म की ही तस्वीर है। लेकिन क्या जिस्म मुंतकिल से कन्वर्ट हो रही है, कैसे, क्या चीज कैरी कर रही है, इस बात को सोचें आप। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो लहरें हैं, हम उसको कुछ भी कह लें, लहरें हैं, ये वेव्स हैं, फला वेव्स हैं, फला वेव्स हैं, अगर हम आपसे पूछें उन लहरों की क्या शक्ल है, उसका क्या जिस्म है, इसका कोई जवाब दे सकते हैं? और अगर उसका कोई शेप और फॉर्म और जिस्म नहीं है, तो वो एक गैर जिस्मानी हकीकत, एक जिस्मानी हकीकत को यहां से वहां तक कैसे कन्वे कर रही है। यहां पर इस पे जो है ना, यानी कि जाहिर है कि मैं आप लोगों को उस बहस में नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि वो फिर बड़ी दकीक फलसफियाना मबाहिस शुरू हो जाते हैं यहां से। सिर्फ एक बात आपको वो अर्ज करूं कि जो मादे की तारीफ है ना, मादे की तारीफ जो है, मैटर जिसे आप कहते हैं, वो फकत ये मैटर नहीं है कि जिस मैटर को मैं और आप जानते हैं। हमारा मिसाली जिस्म मादे का ही बना हुआ है, लेकिन वो मादा लतीफ है, कसीफ नहीं है, ठीक है। यानी अगर आप फलसफी नुक्ता नजर से बात करेंगे तो मेरी सोच भी एक मादा रखती है, ये वेव्स भी एक मादा रखती हैं, ठीक है। वरना अगर किसी चीज में बिल्कुल ही मादा नहीं होगा तो उसे आप क्या कहेंगे, मुजर्रद, टोटली डिवॉइड ऑफ एनी मैटर। तो ये जितनी भी चीजें हैं, एक कोई अपना उनका है जो हम नहीं जानते, लेकिन किसी का जिस्म कसीफ है लाइक दिस बॉडी, किसी चीज का जिस्म लतीफ है, लतीफ तर है, रकीक है, जो मुख्तलिफ इस्तलाहात इस्तेमाल होती हैं कि अलग 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 अलग, सही। तो ऐसा नहीं है कि जो जिस्म है, यानी कि जैसे मिसाल के तौर पर आप ख्वाब में अपने आप को देखते हैं, वही मिसाल जो हम 10 दफा बात कर चुके हैं, वो वाला जिस्म किस चीज का बना हुआ होता है, वो तो इसका फ्लैश और उसका नहीं बना हुआ होता, उस जिस्म की कैपेबिलिटीज भी इससे बहुत ज्यादा होती हैं। यानी कभी भी आप बाकायदा ख्वाबों पे अपने गौर किया करें तो आप बहुत इनलाइटन होंगे। आप इस बात को नोट करें कि ख्वाब में अगर आप किसी तकलीफ को देखते हैं तो वो तकलीफ दुनियावी तकलीफ से बहुत ज्यादा इंटेंस होती है। यानी ख्वाब में अगर आप किसी तकलीफदेह इवेंट को देखेंगे ना, तो वो बहुत तकलीफदेह होगा, दुनिया की तकलीफ से ज्यादा तकलीफ महसूस करेंगे आप वहां पे। तो ये चीज हमें खुद, वो जो हम आखिरत की तरफ बढ़ने वाली जो बात कह रहे हैं कि हम रफ्ता रफ्ता मैटी किने कसीफ और गलीज मादे को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, और हमारा जिस्म किस चीज का बनता चला जा रहा है, मादा लतीफ। उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यही होगा। जैसे मैंने आपको मिसाल दी ना, फखरे राजी और वो सब, वो यही कह रहे हैं कि नहीं, जिस तरीके से कि एक नुतफा इंसान बनता है, तमाम इर्तिका होता है, बीज जब बनता है, ये इसी तरीके से वापस आना और उठना। लेकिन यहां पे बात हो रही है कि नहीं, ام نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون. اور انسان کی اصل حقیقت نفخت فیہ من روحی ہے، انشأناہ خلقا آخر ہے، فقط جسم نہیں ہے. اس لیے اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ خالی اس جسم کو پرزرو کریں، بلکہ خدا کہہ رہا ہے یتوفاکم، تمہاری حقیقت پوری کی پوری آگے منتقل ہو رہی ہے. اب اسی کے حوالے سے جسم ہے، اسی کے حوالے سے تمام صورت پرزرو ہے، کیونکہ ابھی ہم اس جگہ سے ہاں صورت ہے، صورت میں کوئی تو صورت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، صورت غیر مادی ہے. آپ اس بات پہ غور کیجئے، صورت غیر مادی چیز ہے، صورت مادی شے نہیں ہے. کسی بھی چیز کی جو صورت ہے وہ مادی ہے، جو صورت ہے صورت مادی چیز نہیں ہے، تو اس کے باقی رہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، دوسری بات جو اہم ایک بات ہمیں کرنا تھی وہ کیا تھی کہ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ لَقَدْ كَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا، کہ جب اٹھایا جائے گا انسان کو اور کس شان سے لایا جائے گا، سائق اور شہید کے ہمراہ لایا جائے گا، اس وقت یہ کلام ہوگا، یہ بات کہی جائے گی لقد کنتا، تم رہے اس بارے میں تھرو آؤٹ، تم کیسے رہے، غفلت میں رہے، فی غفلت من ہاذا، اس کی طرف سے، ہاذا یعنی اس چیز کی طرف سے جو آج تمہارے سامنے آ گئی، جس حالت میں تم خود آج نظر آ رہے ہو، اس کی طرف سے تم غفلت میں رہے. فکشفنا، بس ہم نے کشف کر دیا. کشف کا مطلب کیا ہے؟ چاک کر دینا، پھاڑ دینا، ٹیئر اپارٹ، ٹو ٹیئر اپارٹ، ہم نے اس کو ٹورن اپارٹ کر دیا. ان کا، اس ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے گا، فکشفنا، چاک کرنے والا کون ہے؟ ہم، یعنی خدا. ان کا مطلب تجھ سے، غطاء کا، تیرے پردے کو، ٹھیک ہے، کہ جب انسان اس مقام پر اٹھے گا، آخرت میں محشور ہوگا، تو اس سے کیا کہا جائے گا؟ لقد کنتا. کنتا بھی جو ہے یہ ایک لحاظ سے ماضی استمرار کا پتہ دیتا ہے. کنتا یعنی تم رہے، تم اسی حالت میں رہے. کس حالت میں رہے؟ فی غفلت. اور یہ یعنی قرآن کریم میں نا، اگر آپ کو دو چیزیں آپ پک کرنا شروع ہو جائیں، دو چیزوں کو پک کرنا شروع ہو جائیں، تو قرآن کی معرفت بے انتہا بڑھ جاتی ہے. ایک، کس جگہ پر کون سا اسم استعمال ہوا ہے، اسم خداوندی، اور اس کا درست معنی. اور دوسرا، قرآن نے جو پریپوزیشنز استعمال کیے ہیں، ان دو چیزوں کی معرفت اگر آپ قرآن کریم میں اپنی اضافہ کریں، بہت بہت آپ ان ڈیپ جا سکتے ہیں. فی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فی یعنی ان، یعنی ان مینس، جیسے میں اس گھر میں ہوں، یعنی ایک ایسی چیز جس نے تم کو سراؤنڈ کر لیا اور طرف سے، ایک ایسی چیز جو تمہارا تم کو گھیرے ہوئے ہو. تو لقد کنتا فی غفلتن، یعنی تم نے کس طریقے سے زندگی گزاری، ایسی زندگی نہیں گزاری کہ کبھی تم غفلت میں ہوتے تھے، کبھی بیداری میں ہوتے تھے، بلکہ فی غفلتن، یعنی تم ایسی زندگی گزار کے آئے ہو کہ جو غفلت میں تھی، یعنی اٹ واز آل سراؤنڈیڈ بائی غفلت و نسیان، ایسی زندگی گزار کے آئے ہو تم. تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جب تم وہاں تھے، یعنی اس لائف میں تھے، تو اس حقیقت کو نہیں دیکھ پا رہے تھے. یعنی خدا کی توقع ہم سے کیا ہے؟ اگر اس آیت کو، اس جملے کو آپ دیکھیں، تو خدا کی توقع ہم سے کیا ہے؟ تمام آیتوں کو بیان کرنے کے بعد، تمام حقیقتوں کو کھولنے کے بعد، خدا ہم سے کیا توقع کر رہا ہے بتائیے؟ کہ ہم اس زندگی میں آخرت کو دیکھنے کے قابل ہوں. اس زندگی میں اخروی حقائق کو دیکھنے کے قابل ہوں. تو تم کیسی زندگی گزار کے آئے وہاں پہ؟ فی غفلتن. غفلتن نہیں, تمہیں چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا, تمہارا احاطہ کیا ہوا تھا. فکشفنا, پس ہم نے اب چاک کر دیا, عنک, تجھ سے, غطاءک, تیرے پردے کو. اس طریقے سے بات کرنے کا کیا مطلب ہے؟ غطاءک یعنی کہ تم نے اب تک کی زندگی ایسی گزاری ہے کہ گویا تم پردے میں لپٹے ہوئے ہو. اور یہ پردے کہاں سے آ رہے ہیں؟ عنک, تمہارے پاس سے آ رہے ہیں. جب غطاءک کی بات ہو رہی ہے تو یعنی یہ, جیسے میں اگر آپ سے کہوں کہ آپ کی بینائی, تو یہ آپ کی بینائی جو ہے یا آپ کی سماعت یا آپ کی ذات کا حصہ ہے, آپ سے الگ کوئی چیز ہے؟ یعنی آپ جہاں بھی جاتے ہیں اپنی بینائی اور اپنی سماعت کو لے کے جاتے ہیں یا کہیں چھوڑ کے جاتے ہیں؟ تو غطاءک, تیرے پردے, یعنی کیا مطلب؟ کہ تم جس حالت میں رہے, جس جگہ پہ رہے, جس عالم میں رہے, کس کے ہمراہ رہے, کیسے رہے, کہ یو ویئر انشراؤڈڈ, تم کو پردوں نے لپیٹا ہوا تھا, گھیرا ہوا تھا. ان کا, یہ پردے کہاں سے آ رہے تھے؟ تمہارے اپنے پاس سے ہی آ رہے تھے, تم نے اس کو بنایا. آج ہم نے کیا کیا ہے؟ فقط اور فقط پردے کو پھاڑا ہے, کوئی نیا کام نہیں کیا ہے. آج ہم نے فقط کیا کیا ہے؟ تم سے تمہارے پردے کو چاک کیا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا برآمد ہو گیا؟ فبصرک یوم الحدید, فبصرک الیوم حدید. فبصرک, تمہاری بصر, تمہاری نگاہ آج کے دن. حدید, حدید کا کیا مطلب ہے؟
لوہا.
لوہا صحیح کہہ رہے ہیں, یعنی بظاہر تو وہ لوہا ہے لیکن اس میں ایک اور معنی بھی ہے. حدت کا مطلب سمجھتے ہیں؟ حدت, حدت یعنی گرمی, تپش. اگر آپ مثال کے طور پر ایک چاقو لیں اور اس کو گرم کریں اور اس سے آپ کسی کپڑے کو, پردے کو چاک کریں یا اس کو کسی مطلب مکھن پہ رکھیں یا کسی چیز پہ بھی رکھیں, تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اس میں اترتا چلا جاتا ہے. آپ کبھی اس بات پہ غور کیجئے گا کہ آپ ویسے ایک پردے کو پھاڑنے کی کوشش کریں اور آپ کوئی چیز لوہا یا چاقو گرم کر کے اس کو کاٹنے کی کوشش کریں. تو یہ حدید کا مطلب ہے حدت والی, یعنی تمہاری نظر اب ایسی ہو گئی ہے کہ ہر چیز کو کاٹتی چلی جا رہی ہے, پینیٹریٹنگ انٹو ایوری تھنگ. اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس میں, اب کسی حقیقت کے سامنے سمجھنے بوجھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. کہ جب اس دنیا میں کہتے تھے کہ یہ نہیں سمجھ میں آ رہا, وہ نہیں سمجھ میں آ رہا, یہ مشکل, ہم نے صرف کیا کیا ہے؟ تربیت کی ہے تمہاری. کیا کیا ہے؟ تم سے تمہارے پردوں کو چاک کیا ہے اور اب تمہاری نظر ایسی ہو گئی ہے کہ ہر حقیقت میں اتر رہی ہے. یعنی ایکچولی اس کا اگر ترجمہ کریں گے تو پینیٹریٹنگ کریں گے, کہ تمہاری نظر اب ایسی ہو گئی ہے کہ ہر چیز میں اترتی چلی جا رہی ہے. جیسے کہ ایک گرم چاقو جو ہے نا, وہ ایک چیز میں اترتا چلا جاتا ہے. تو اب اس کا نتیجہ نکالیے, کیا نتیجہ ہے ہماری ابھی موجودہ زندگیوں کے لیے؟ اور یہ آیت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سورہ قاف کی جو ہے نا موسٹ انسٹرکٹیو اور موسٹ پاورفل آیت اس سورہ کی ہے. لقد كنت في غفلة من هذا, ایک, ٹھیک ہے, تم پوری زندگی کیسے گزار کے آئے ہو؟ کہ ایسا نہیں ہے کہ تم کبھی غفلت میں تھے کبھی نہیں تھے, بلکہ تم تھے ہی غفلت میں, غفلت نے تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیا تھا, یعنی اسی نے ہی پردہ بنا لیا تھا. وہی پردہ ہے, وہی شراؤڈ ہے. اور اگر میں آپ کو ایک آیت یہاں پہ اور یاد دلا دوں سورہ حشر کی, کہ ولا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اور اس میں ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم, ان لوگوں جیسے مت ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا تو وہ اپنے نفسوں کو بھول گئے. یعنی اللہ سے غفلت کرنے کا مطلب اللہ کو بھولنا نہیں ہے، اپنے نفس کو فراموش کرنا ہے. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، نسیان اور غفلت کافی کلوز ہیں میننگ. نسوا اللہ فانساہم انفسہم، تو اللہ کو فراموش کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنے نفسوں کو بھول گئے. تو جو اپنے نفس کو بھول جائے وہ 100% پردے میں. کیا سمجھ میں آئے گا، کیا نظر آئے گا اس کو؟ ٹھیک ہے. تو یہ ایک لقد کنت فی غفلۃ من ھذا، یہ ہمارے لیے بہت بڑا پوائنٹر ہے، رائٹ. اور اس سے باہر آپ کیسے آئیں گے؟ اللہ کو یاد کر کے. غفلت میں کون رہتا ہے؟ جو اللہ کو بھولا ہوا ہے، جو پردے اس کے گرد بن رہے ہیں اور بن رہے ہیں. تو یہ بن بھی رہے ہیں اور بن بھی رہے ہیں، دونوں لفظ ہیں. بننا سمجھتے ہیں نا، یعنی شیطان اس کو، شیاطین بن رہے ہیں ہمارے ارد گرد ان پردوں کو اپنے مکر و فریب سے. اس کے بعد آخرت میں، یعنی اگر ہم اپنی نظر کو تیز کرنا چاہتے ہیں، اپنی نظر کو ویسا بنانا چاہتے ہیں کہ جو پینیٹریٹ کرے ریالٹیز میں اور حقائق میں، تو ہمیں صرف کیا کام کرنا ہے؟ اس بات کا انتظار نہیں کریں کہ قیامت کے دن اللہ ان پردوں کو چاک کرے گا. آگے بڑھیں، ہمت کریں، خود چاک کر دیں آج کے دن اس کو. اس بات کے انتظار میں نہیں بیٹھیں کہ یہ سارے پردے ہمارے گرد بنتے رہیں اور آخرت کے دن خدا کی یہ بات سننی پڑے کہ تم کو جب ہم نے شعور والی زندگی دی تھی تو اس کو تم کہاں گزار کے آئے ہو؟ فی غفلتن، غفلت کے دائرے میں گزار کر آئے. تو اللہ کو تو ان دا اینڈ بصیرت دینا ہے سب کو، لیکن اب یہ جو اس کی بصر حدید ہو گئی ہے، پینیٹریٹنگ ہو گئی ہے، اب اس بصر کا اس کو کیا فائدہ ہے؟ اب غفلت سے باہر آنے کا کوئی فائدہ ہے؟ کیوں فائدہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ نہ اب ایمان لانے کی پوسیبلٹی ہے، نہ یہ دار العمل ہے. یعنی کہ انسان کو فائدہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ یا ایمان کا فائدہ یا عمل کا فائدہ ہے. ایمان اور عمل صالح کا ہی فائدہ ہے نا. تو اس مقام پر نہ کوئی بے ایمان با ایمان ہو سکتا ہے، اور نہ وہ مقام ایسا ہے کہ جہاں پر آپ کوئی عمل کر سکتے ہیں، عمل صالح کر سکتے ہیں. وہ فقط اور فقط اپنے نتیجے کو حاصل کرنے کا مقام ہے. تو بات واضح ہوئی. یہ آیت جو ہے نا، اس میں یعنی کہ اپنے اس کے حوالے سے موسٹ پاورفل آیت ہے کہ اس کے جو تین پہلو ہیں کہ لقد کنت فی غفلۃ من ھذا، نمبر ون، فکشفنا عنک غطاءک، دو، فبصرک الیوم حدید، تین. یہ تین پہلو جو ہیں یہ بہت ہی زیادہ پاورفل ہیں، اور یہ اس لحاظ سے پاورفل نہیں ہے کہ آخرت میں، بلکہ آج کی زندگی کے حوالے سے بہت بڑا سبق ہے اس میں ہماری زندگی. ظاہر ہے کہ قرآن کریم اس طریقے سے تھوڑی نازل ہوا ہے کہ آخرت میں جو لوگ اٹھیں گے ان کے لیے. یہ قرآن کی آیتیں کن کے لیے ہیں؟ جو آج اس دنیا میں زندہ ہیں. الیوم، اس دن، اس یعنی اس دن، اس مقام، اس مرحلے پر، یوم آخرت، یوم حشر. تو اب تمہاری نظر جو ہے وہ بے انتہا تیز ہے، ہر چیز میں اتر رہی ہے، ہر حقیقت روشن ہے، ہر حقیقت آشکار ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی نتیجہ نہیں ہے. تو یہ آیت ہم کو کیوں سنائی جا رہی ہے کہ ہم اپنی بصر کو حدید کب بنائیں؟ آج کے دن بنائیں، جب ہمارے پاس اپنا سرمایہ جمع کرنے کی مہلت ہے. اور بصر حدید کب ہوگی؟ اب آپ بیکورڈ چلیں، بصر حدید کب ہوگی؟ جب ہمارے پردے ہم سے کشف ہو جائیں گے. اور ہمارے پردے ہم سے کب کشف ہوں گے؟ جب ہم غفلت میں سے باہر آ جائیں گے, غفلت میں سے باہر آ جائیں گے. ٹھیک ہے, فی پر بہت زیادہ توجہ کیجیے گا, فی غفلت. یعنی یہ فی والا جو ہے نا, یہ معاملہ بہت, من ہاضا, جی من ہاضا, ہاضا وہاں پہ کیا ہے, اس جگہ پر اپنے کو سوچیں, ہاضا یعنی یہ دس,
اس میں سے.
ہاں ہاں ٹھیک ہے, فرام فرام دس. تو جو غفلت تھی وہ کس چیز کے بارے میں تھی, من ہاضا یعنی اس جگہ پر جو آج تم کھڑے ہوئے ہو, اس کی طرف سے تم اس وہاں پر ہمیشہ غفلت میں رہے کہ تمہیں ایک دن کھڑا ہونا ہے, تمہیں ایک دن حساب دینا ہے. من ہاضا, ہاضا وہاں کی بات ہو رہی ہے نا, یعنی اس دن سے, اس کھڑے ہونے سے, اس محشور ہونے سے. بالکل صحیح. اور من کا ایک اور بھی معنی ہے کہ من جو ہے وہ ہمیشہ سب سیٹ ہوتا ہے, یعنی اگر انسان آخرت کے حوالے سے تھوڑا سا بھی خوف اختیار کر لے نا, ضروری نہیں کہ ہم آخرت کے بارے میں مکمل معرفت حاصل کریں. من ہاضا, اگر اس میں سے تھوڑا سا بھی ہم معرفت حاصل کر کے خوف اختیار کر لیں تو وہ بھی انسان کو غفلت سے نکالنے کے لیے کافی ہے. ایسے وہی میں نے عرض کیا نا کہ قرآن کریم کے پرپوزیشنز کو اگر آپ غور کریں نا, بہت بہت اس میں نکات معرفت ہے. تو ہاضا یعنی اس کے ریفرنس سے, یہ والا جو دن, یہ مرحلہ. اور من ہاضا کہ اس میں سے, یعنی بات بالکل صحیح ہے کہ آخرت اور معاد اس وقت موجود ہے, تبھی تو بات ہو رہی ہے کہ تم نے اس کو دیکھا نہیں, پردوں میں پڑے رہے. اگر تم چاہتے تو اس کو آبزرو کر سکتے تھے زندگی میں, ان حقائق کو, حقائق اخروی کو. تو یہ آیت, اور اس میں علامہ طباطبائی کا ایک بہت عجیب سا جملہ ہے, اس میں وہ کہتے ہیں کہ پورے قرآن میں اگر فقط یہ ایک آیت ہوتی تو لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی. اس کے اندر جتنے نکات اور یہ معارف ہیں کہ ان میں سے تین چار کی طرف ہم نے اشارہ کیا, بات واضح ہو رہی ہے. تو آج دو باتیں میرا خیال ہے کہ ہماری ذرا اچھی اور نوٹیسبل بھی. ایک تو یہ کہ معاد کی حالت جو ہے, میرا خیال ہے آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا نا کہ معاد کی حالت کے حوالے سے. اور یہ جو لفظ ہے نا جسم اخروی, یہ بھی ملا صدرہ نے استعمال کیا تھا پہلے, جسم اخروی, کہ انہوں نے اس بات کو وہ کلیریفائی کیا کہ جسم ہے, یعنی کہ معاد جسمانی نہیں ہے, کیونکہ آپ قرآن کی نص اور واضح دلیل کی روح سے آپ معاد جسمانی کا انکار کر ہی نہیں سکتے. لیکن اس بات پر اصرار کرنا ہے کہ یہی جسم, اس کی دلیل نہیں ہے. اور اگر ہم قرآن کریم کے اندر سے کافی ساری باتوں کو لیتے ہوئے چلیں تو ہمیں یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کا نفس گریجولی ایوولو کر رہا ہے, اور اس کی ایوولوشن کے ساتھ ساتھ, یعنی کہ جسم اور روح اور وہ تمام چیزیں بھی ایوولو کر رہی ہیں. ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون, اس لیے کہ غطاء کا ہے نا, یعنی میں نے ابھی نہیں نہیں جیسے میں نے آپ جی جی یعنی کہ ان یعنی فرام یو, یعنی جیسے میں اس کی مثال دوں کہ اگر کوئی چیز ایسی ہو ہماری جو ہماری بینائی یا سماعت لے جائے تو ہم بھی کہیں, اسی کو کہیں گے نا کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو ان کا تم سے تمہاری سماع و بصر کو لے گئی. یہاں بھی ان کا ہی استعمال ہوگا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بینائی اور سماعت جو ہم سے رخصت ہو گئی وہ میرا ایسا نہیں تھی, یہ میرا پارٹ. ٹھیک ہے, تو غطاء کا اس بات کو بتا رہا ہے کہ پردے تمہارے ہیں, لیکن اب ہم نے یعنی آخرت کا جو ڈومین ہے اس میں یہ بات ہے کہ وہ جو پردے تھے جو تمہاری ذات پر تھے وہ تم سے ہٹ گئے.